بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 فروری 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کے حالات کے درمیان مشابہت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الفتح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، صدق اللہ العظیم. وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حزو النعل بالنعل. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی تعلیف سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے ایک چیپٹر کی کچھ وضاحت کی تھی. آج میں اسی زمن میں اسی کتاب میں جو بیان شدہ موضوعات ہیں ان میں سے ایک اور موضوع کو لے رہا ہوں، اور وہ ہے سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کے حالات میں مشابہت. یہ بات بنیادی طور پر جان لیجئے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کے کچھ کائناتی قوانین بھی ہیں، کونی کائناتی قوانین، اس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان قوانین کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. مثلاً اس نے یہ قانون بنایا کہ آگ تو جلاتی ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا اللہ کے حکم سے، یا نار و خونی بربن، تو یہ اللہ کا اختیار ہے. اس کو ہم کہتے ہیں معجزات. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ان معجزات کا انکار کیا. سر سید احمد خان مرحوم اس کے سرے خیل تھے. اس کے بعد ہمارے ہاں منکرین حدیث کا جو فکر پھیلا ہے تو اس میں معجزات کا انکار بھی شامل ہے. تو سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے طبعی وہ بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں آ سکتا. لیکن نہیں، ہم مانتے ہیں قوانین ہیں، انہیں کے تحت کائنات چل رہی ہے، لیکن اللہ جب چاہے اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے. ڈیوائن انٹروینشن، اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ کہ قانون بنانے کے بعد، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ روز روز نہیں اس میں انٹروینشن کرتا، یہ شاذ واقعات ہوتے ہیں. ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوا کہ آگ نہ جلائے، وہ تو ایک ہی واقعہ ہوا جہاں تک ہمارے علم میں ہے. ورنہ تو موحدین تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جن کو کہ کھائیوں کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود عزم علیہ قعود، ان کو جو ہے جلایا ہے آگ کے اندر جلے. اسی طرح کچھ قوانین ہیں اخلاقی، مورل لاس، وہ بھی اس دنیا کے اندر ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی. پھر وہی بات، کہیں اللہ تعالیٰ کو خاص دخل دینا چاہے اس کا اختیار ہے، لیکن اخلاقی قوانین بھی ہیں کہ جن کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. اور عام طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے اندر ان اخلاقی قوانین کا بڑا دخل ہوتا ہے. اخلاق کو زوال آتا ہے تو قوم اور تہذیب جو ہے اس کو بھی زوال آ جاتا ہے. بہتر اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو قوم کو اور تہذیب کو عروج حاصل ہوتا ہے. ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے اور پھر ان نبیوں کے ماننے والوں پر اگر کوئی امت مشتمل ہوئی ہے تو اس کے قوانین کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، یہ بھی معین ہے، یہ بھی سنت اللہ ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قانون کے تحت قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک، آل فرعون ہلاک کیے گئے، صدوم اور عمورہ کی بستیاں ہلاک کی گئی. یہ ایک ہے گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی. اللہ نے رسول بھیجا، قوم نے رد کر دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پھر بھیجا، پھر قوم نے رد کر دیا، پھر عذاب. مختلف قوموں کا معاملہ ہوا. البتہ یہ کہ امتوں کا معاملہ جو ہے، اگرچہ ہم اصولاً تو یہ مانیں گے کہ امتیں بھی اور بہت سی ہوئی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے کہانی بھیجا، بلے کل قوم ہاتھ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر، کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. اب ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو قوموں نے ان کو تسلیم کیا، مان لیا، اور ایک امت کی شکل اختیار کی، ان کی بھی تاریخ ہوگی. قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے. قرآن کے پیش نظر تھے عرب، اور مقصد یہ تھا کہ ان عربوں سے ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے. اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کی تاریخ پڑھائی جاتی عربوں کو، پہلے جغرافیہ پڑھائی جاتا، کہاں کہاں کون کون سی امتیں بسی ہیں، کون کون سے رسول آئے ہیں. تو یہ تو ایک ریسرچ کا موضوع تو ہو سکتا ہے، ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے. ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ایک خاص علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دو شاخوں میں، بلکہ تین کہہ دیجئے، جو انبیاء رسل آئے ان کے حالات بیان کر دیے گئے. یہی لوگ تھے جو جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں میں آباد رہے، یا یہ جو آج کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں آباد رہے، کچھ ان کا تعلق جو ہے مصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے. باقی اس علاقے کا جو ہے یہ انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور ان میں یہ دو امتیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. ایک امت موسیٰ علیہ السلام کے سوا، جنہیں کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تورات. ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ہم وابستہ ہیں، عید کو ہمیں قرآن دیا گیا، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان میں سے جو پہلی امت ہے، ہمارے ذہنوں میں ان کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے. ویسے بھی ہماری عام بول چال میں یہودی تو گالی بن چکا ہے، تو اب یہودیوں کی تاریخ سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم یہودیوں کے بارے میں کوئی اچھا خیال دل میں لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ اتنی طویل تاریخ اس کی ہے کہ واقعتا مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گوشہ ہونا ممکن نہیں ہے، نرم گوشہ ممکن نہیں ہے. یہ تو ایک فطری سی بات ہے. لیکن بہرحال تاریخ کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے. آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا 1/12 حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے، 550 آیات. مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمتہ اللہ علیہ نے جو قصص النبیین کتاب لکھی، اس میں ہر نبی سے متعلق جتنی آیات قرآن میں آئی ہیں ان کی تعداد بھی دے دی، 555 آیات حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل. تو اس سے اس کا اہمیت اندازہ کیجئے. وہ جو میں نے بارہا ایک شعر آپ کو سنایا ہے غالب کا، یہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، وہ بھی بڑا شاعر تھا. تو امت مسلمہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، ایک امت مسلمہ اور بھی تھی، بڑی عظیم تھی. میں اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، 4 قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، وہ معمولی بات نہیں. اور ان میں 1400 تک نبوت اس طرح جاری رہی ہے کہ کوئی وقت نہیں آیا جبکہ کوئی نبی نہ ہو، 1400. اور یہ 1400 جو ہے، ان کا آغاز بھی دو نبیوں سے، اختتام بھی دو نبیوں پر. آغاز موسیٰ اور ہارون سے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اختتام عیسیٰ اور یحییٰ پر علیہ الصلوۃ والسلام. تو اندازہ کیجیے اس کو. پھر ایک اعتبار سے کہ یہ وہ قوم ہے، 3500 کی تاریخ جو ہے، آپ ذرا نوٹ کیجیے، 3500 کی تاریخ ان کی موجود ہے، مدون ہے، لکھی ہوئی ہے. اور کون سی قوم ہے دنیا کی جس کی تاریخ اس طرح مدون ہے؟ تو اب آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے اور ان کے مابین بہت مشابہتیں ہوں گی. یہ گویا کہ سنت اللہ جو ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور پھر ان کی امت میں جو صاحب امت رسول ہوں ان کی امتوں کے بارے میں بعض حقائق جو ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں بڑی مشابہت ہے. مثلا میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی, حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے اور ترمذی شریف میں ہے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, لازمن آ کر رہیں گے میری امت پر بھی وہ سب حالات جو بنی اسرائیل پر آئے, بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. اس میں فصاحت اور بلاغت کا بھی کمال ہے, ادبیت کا بھی کمال ہے سب اس میں. جوتوں کی مشابہت جو ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جوتوں کو اجوتے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں پنجے کے رخ کے حساب سے فرق نظر آئے گا, تو یوں ہوں گے. تلوے ملا دیجئے تو بال برابر کا فرق نہیں ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ 2000 برس کا فصل ہے ان دو امتوں کے مابین, 2000 برس. تو حالات میں تو فرق و تفاوت تو ہوگا. اس امت کی تاریخ 1400 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے اور اس امت محمد کی تاریخ 600 بعد مسیح سے شروع ہوتی ہے, 1400 جمع 600 2000 سے. تو مشابہت ہے لیکن فرق بھی ہے, لیکن ایسا ہی ہے جیسے جوتوں کے درمیان اوپر سے دیکھو گے تو فرق نظر آئے گا رخ کے اعتبار سے, اور اگر تلوے جوڑ دو گے ان بٹوین دی لائنز پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا حزب النعل بالنعل, جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کاربن کاپی, کاربن کاپی. جیسے ہوا کر آج تو ختم ہوا کاربن پیپر وغیرہ فوٹو اسٹیٹ اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کچھ ایجاد ہو گیا ہے. ایک زمانے میں تو کاربن پیپر ہوتا تھا, اس کے اوپر کاغذ لکھ رہے نیچے بھی اتر آیا, اب اس میں فرق تو نہیں ہو سکتا کاربن کاپی کے اندر. تو اگر بٹوین دی لائنز دیکھیں گے تو کاربن کاپی. اچھا ایک اور پہلو کا بھی, وہ میرا آج کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ امت پر حالات کون سے وارد ہوں گے, وہ تو اس حدیث میں. امت میں کون سی گمراہیاں پیدا ہوں گی یہ ایک دوسرا موضوع ہے, یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا. یہ جو 10 رکوع ہیں 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک سورہ بقرہ کے, جس میں ایک طویل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل, تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا, جس کے نتیجے میں تم معذور کیے جا رہے ہو اور اب تمہاری جگہ امت محمد کو ہم نصب کرتے ہیں. اور اس سب کے اندر بٹوین دی لائن دیکھ لیجئے تو معلوم ہوگا ساری گمراہیاں جو وہاں پیدا ہوئی تھی یہاں بھی پیدا ہوئی. جموں کی تم وہ بھی حزب النعل بالنعل, اعتقادی اخلاقی ہر طرح کی, وہ ساری گمراہیاں جو وہاں کی یہاں بھی ہوئی. البتہ اس حدیث کے اندر اور ایک دوسری حدیث میں ایک نقشہ اور کھینچا گیا ہے. ایک حدیث ہے جو مسند احمد کی ہے, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ, تم لازم و نئے مسلمانوں پیروی کرو گے انہی راستوں کی جن پر تم سے پہلے لوگ چلے تھے, حتی لو دخلوا فی جوہر ذہب لدخلتم معہم, اگر وہ کسی گوہ کے مل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے. قالوا یا رسول اللہ ایہود و نصارہ, حضور یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں, ہم سے پہلے کون 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 گزرے, کیا یہود و نصاری؟ قال فمن ذن, اور نہیں تو اب کون, وہ نہیں تو کون. اور یہ دوسری حدیث کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کو سنایا, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, اس میں ایک اور سخت ترین بات کہی گئی ہے, حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ, ترمذی کی روایت. اگر اس سابقہ امت میں کوئی ایسا بد نصیب بدبخت شقی اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی, تو تم میں سے بھی لازمن کوئی نہ کوئی ایسا بدبخت اٹھے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو کچھ قوانین ہیں ان قوانین کے تحت جسے ہم کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اب آج کا میرا اصل موضوع کیا ہے؟ سابقہ امت کی تاریخ کا ایک سکیچ لیجئے اور اس میں دو ان پر عذاب کے بڑے سخت دور آئے ان کا تذکرہ, اس کو کمپیئر کیجئے امت محمد کی تاریخ سے, اور اس میں بھی نہیں وہی دور کاربن کاپی. ایک تیسرا دور اب شروع ہو رہا ہے, اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا, وہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے. حضور کی بعثت کے زمانے تک دو دور آ چکے تھے عروج کے, دو دور زوال کے یہود پر, اس کے بعد ایک تیسرا دور اس صدی کے پچھلی صدی میں شروع ہوا عروج کا, جس کی شکل ہمیں نظر آ رہی اسرائیل, اور جیسے ڈنکے کی چوٹ وہ کھڑا ہے اور جس طریقے سے جو چاہتا ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے, یہ طاقت اس کی. بہرحال وہ آج کا موضوع نہیں. اب ایک نقشہ ذہن میں جمائیے. دیکھیے, اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ قوم کی حیثیت سے وہ 1800 قبل مسیح سے شروع ہو گئی تھی, قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی نسل, حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب, ان کے 12 بیٹے, یہ بنی اسرائیل. یہ آباد تھے فلسطین میں, پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کی بنا پر یہ منتقل ہو گئے مصر میں, کئی سو برس وہاں رہے, لیکن یہ قوم تو تھے, ابھی امت نہیں تھے. امت بنے ہیں 1400 قبل مسیح میں, جبکہ انہیں تورات دی گئی, کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, جب یہ بنی اسرائیل کو کتاب دے دی گئی, اب اس کو امت ہے, تو 1400 قبل مسیح سے تاریخ شروع ہوئی. اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا, اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آل فرعون ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور سیرائے سینا میں آ گئے. لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا, اس کورا جواب دے دیا, تو 40 برس کی سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین, جو انہیں ہم ابھی دے دیتے اگر یہ مجدلہ دکھاتے, اب یہ 40 برس تک خراب رہے گا. 40 برس کے بعد حضرت یوشع ابن نون, خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے, ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کیا. لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی, 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی. کتنا چھوٹا سا تو علاقہ ہے, فلسطین کو بہت بڑا ملک تو نہیں, تو 12 حکومت. اب ان کا آپس میں جھگڑا, لڑائی, دنگا, فساد, ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد, اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے, غیروں سے, مشرکین سے مدد لینا. تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً 300 برس بعد حضرت موسیٰ کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار, کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں. اب تو حضرت تالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا, پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہاں سے ان کا خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے. یعنی نوٹ کیجئے, ہماری خلافت راشدہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے. ان کی خلافت راشدہ اور ان کے دور نبوت کے درمیان 300 برس کا فصل ہے. پہلا فرق نوٹ کر لیجئے. لیکن مشابہت کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی 3 خلافتیں متفقہ نے چلی, ابوبکر, عمر, عثمان. حضرت علی کی خلافت میں اختلاف ہو گئے, وہاں بھی 3, تالوت, داؤد, سلیمان, یہ 3 کا دور ہے 100 برس کا, یہ ان کی خلافت راشدہ. اس کے بعد تقسیم ہو گئی حضرت سلیمان کے بعد, اب یہ 2 سلطنتیں بن گئی. ایک شمالی تھی چھوٹی, اسرائیل اس کا نام تھا, سامرا اس کا دارالخلافہ, ایک جنوبی بڑی تھی یہودا, یروشلم اس کا صدر. بہرحال یہ دونوں حکیمتیں کچھ دور چلی, پھر زوال اخلاقی آیا. اخلاقی زوال, اعتقادی زوال, عملی زوال. اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر ایک. یہ جو دور ہے خلافت راشدہ ان کا، یہ 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ہے. یہ الٹی گنتی چلے گی نا، ابھی قبل مسیح چل رہی ہے، ورنہ تو ہم 900 کے بعد 1000 رہنا چاہیے نا. یہ 1000 پہلے آیا ہے، 900 بعد میں آیا. لیکن اس کے بعد 700 قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا، وہ شمال سے آئے. سیریا کا ملک جو ہے شمال میں، سلطنت اسرائیل ختم ہوئے، قتل ہوئے، بے شمار مارے گئے. لیکن یہ یہودا کی سلطنت باقی رہی. تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں یہ بھی برباد تھا. نبوکڈنصر مشرق سے آیا، نوٹ کر لیجئے، اسیرین شمال سے آئے تھے. نبوکڈنصر یہ نمرود تھا، نمرود یہ جو عراق کے بادشاہ تھے، یہ نمرود کہلاتے تھے. نماردہ، جیسے مصر کے فرعنہ، یہ نماردہ. تو نبوکڈنصر، بختنصر اس کو کہتے ہیں اردو میں. اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیتے ہیں، ہم تو مسجد کہیں گے. حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی چیز، اس کو اس نے مسمار کیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا عراق میں. وہاں جا کر وہ جیسے کہ باڑے بنا دیے جاتے ہیں بکریوں کے، ان باڑے بنا دیے گئے، ان کے اندر ڈال دیا گیا. یہ تباہی اور بربادی زبردست تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، اور ایک انسان بھی زندہ نہیں بچا، یا قتل اور یا کیپٹیو بنا کر کیپٹیویٹی میں. اسی زمانے میں حضرت عزیر کا واقعہ ہوتا ہے. وہ آئے، انہوں نے دیکھا اس بستی کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی سلامت نہیں، تو کہہ بیٹھے کیفا یحیی اللہ ھذہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو اب دوبارہ کیسے آباد کرے گا. یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک شک کی بات تھی نا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتا، مجھے دکھا دے تم کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں سلا دیا، بلکہ موت طاری کر دی. اماتہ اللہ مئت عام، پھر انہیں اٹھایا. اس 100 سال میں انقلاب آ گیا تھا عراق میں. ایران میں ایک زبردست شہنشاہ کھڑا ہوا، سائرس کیخورس ذوالقرنین، اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو اجازت دی، جاؤ تم اپنے شہر کو جاؤ، اپنے ملک میں جاؤ. اور اس کے بیٹے داریس نے بہت مدد بھی کی، پیسے بھی بہت دیے، ساز و سامان بھی دیا، جاؤ آباد ہو جاؤ تم فلسطین میں. یہ واپس آئے. یہ ہے کوئی 100-150 برس کا عرصہ کیپٹیویٹی کے اندر. اسی کے دوران 100 برس حضرت عزیر، ان پر اللہ نے موت طاری کیے رکھی. اب وہ آپ جاگے، ادھر سے اب ان کا واپس آنا شروع ہوا. تو ان میں پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منادی کی، ریپینٹ ریپینٹ، توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی جناب میں. انہوں نے اس کو لبیک کہا اس دعوت کو، تو اللہ نے ان کو پھر ایک عروج دیا. نوٹ کر لیجئے، پہلا عروج خلافت راشدہ ان کی، 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک. اب یہ جو زوال کا زمانہ ہے، ظاہر بات ہے قوموں کا زوال بھی 2-4 سال کی بات تو نہیں ہوتی نا، وہ تو صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے. اوپر ابھرنے میں بھی صدیاں لگتی ہیں، گرنے میں بھی، کوئی ایک دن میں تو نہیں گر جاتا. لیکن اس کے بعد ان کے اندر جو ایک روح دوبارہ بیدار ہو گئی، ایمان، اخلاق صالحہ، عقائد درست، توحید، تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ عروج دیا. مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی، جو بہت بڑی سلطنت تھی، حضرت سلیمان کی سلطنت سے زیادہ بڑی تھی زمین رقبہ کے اعتبار سے. حضرت سلیمان کو اللہ نے جو حکومت دی تھی، وہ تو کسی اور کو دی نہیں، کہ ہوا پر بھی حکم چلتا تھا اور جنات پر بھی، اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے. یہ بات تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ مجھے وہ حکومت عطا کی جو کسی اور کو نہ دے. اللہ نے ان کی بات مانی. لیکن رقوا زمینی جو ہے مکہ بھی سلطنت کا، حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زیادہ. تو یہ دوسرا عروج ہو گیا ان کا. لیکن اب پھر دوبارہ زوال آیا. یہ تو ہے نا اوپر نیچے کا معاملہ, ہر کمال رازوالے, یہ بھی اللہ کے قانون میں سے ایک ہے. ہر کمال کے بعد ایک زوال آتا ہے, ہر مد کے بعد ایک جذر ہے, ہر جذر کے بعد ایک مد ہے. اب جو ان کے اندر زوال آیا تو اب ان پر جو عذاب کے کوڑے پڑے ہیں, پہلے یونان سے نکلا سکندر اعظم, رونتا ہوا چلا گیا, وہ تو پھر جلدی مر گیا. سلیوکس اس کا جو سپ سالار تھا, اس نے یہ حکومت قائم کی, انہیں رگڑا اچھی طرح. یونانی ختم ہوئے تو رومی آ گئے, رومیوں نے رگڑا ان کو. یہ رومیوں کا اقتدار کا زمانہ تھا جب حضرت مسیح بھیجے گئے, اقتدار ان کا تھا, اگرچہ لوکل انہوں نے ایک حکومت یہودیوں کی قائم کر رکھی تھی. جیسے ہمارے ہاں انگریز کے دور میں یہ ریاست بھاول پور ہے, نواب بھاول پور بیٹھے, تو وہ کوئی اختیار تو ان کا نہیں ہوتا تھا, وہ تو ریزیڈنٹ انگریز بیٹھا ہوا ہے, وہ سارے معاملات تو وہ کنٹرول کرتے تھے. یہ ایسے ہی راج جو ہے, راجا مہاراجا نواب, تو اصل حکومت تو انگریز کی تھی. تو یہ رومنز کی حکومت کے تحت جو ہے ان کا ایک لوکل نظام تھا, مذہبی نظام بھی تھا. سنہیڈرن ان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس میں ان کے بڑے بڑے ربائی بیٹھے ہوتے تھے, فیصلے کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ حضرت مسیح جب آئے علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو انہوں نے رد کیا. نہ صرف رد کیا, انہیں ولد الزنا قرار دیا, انہیں جادوگر قرار دیا, ان کو کافر اور مرتد قرار دیا, واجب القتل قرار دیا. آخری سلوک جو کسی رسول سے کسی امت نے کیا ہو کبھی, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آس پاس کا کوئی معاملہ کسی رسول کے ساتھ ہوا. سنہیڈرن جو تھا ان کا, انہوں نے فیصلہ کیا یہ واجب القتل ہے, لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے, خود نہیں کر سکتے تھے. وہ جو پائلٹس پونٹس بیٹھا ہوا تھا گورنر, وہ کر سکتا تھا. اس سے کہا گیا اسے سوری چڑھاؤ. اس نے کہا ہمارے علم میں تو اس کا کوئی جرم ہے نہیں, کیسے سوئی چڑھا دے, آخر رومن امپائر قانون کے اوپر چلنے والی تھی. کہ نہیں, ہمارا معاملہ ہے, ہمارا حکم ہے, ہمارے سنہیڈرن کا فتویٰ ہے, ہمارے بڑے بڑے جو مفتی بیٹھے ہوئے ان کا فتویٰ ہے. تو یہ الفاظ آتے ہیں انجیل کے اندر کہ اس نے تشنہ منگایا پانی کا, اس میں ہاتھ دھوئے اور کہا آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس. دیکھو میں تو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں اس یسوع مسیح کے خون کے پھیلانے میں, میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یو ول بی ریسپانسبل. ان کہا ہم سب لیتے اپنے اوپر گناہ, اس کا لیتے ہم لیتے, اگر کوئی گناہ ہے تو ہم پر ہے اور ہماری اولاد پر ہے. اتفاق سے اسی ہفتے جو آیا ہے نیوز ویک, اس میں ایک مضمون ہے, میں نے دیا بھی ہے, جو ہمارے بزرگ یہ کچھ انگریزی کے جو مضامین آتے ہیں اس میں, یہ جو قانون جو ان کا معاملہ تھا یہ ان کے ہاں طے شدہ رہا ہمیشہ عیسائیوں کے ہاں کہ یہودیوں نے قتل کیا ہمارے جو بھی وہ خدا کا بیٹا جسے کہتے ہیں, خدائی کہتے ہیں. لہذا یہودیوں کی سخت دشمنی تھی, سخت نفرت تھی, انہیں بری طریقے سے جو ہے وہ کچلتے تھے, قتل بھی کرتے تھے, قتل عام بھی کرتے تھے, یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن 1965 میں جو مر گیا ہے پوپ, اس نے کہا کہ نہیں ان یہودیوں پر وہ جو ہے مسیح کے خون کا کوئی ذمہ داری ان پر نہیں. تو اس کے خلاف کچھ ان کے جو ہے جو بشپس ہیں انہوں نے بغاوت کی کہ یہ غلط ہے, یہ کیسے تم نے بدل دیا معاملہ, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. 1965 برس کے بعد تمہیں یاد آیا ہے. بہرحال وہ ایک بہت اچھی ایک بحث ہے جو اس میں آئی ہے, تو وہ میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم شائع کریں مساق میں, تاکہ اس میں ندائے خلافت میں آپ کو اس کی معلومات حاصل ہو. بہرحال انہوں نے بس پڑھتے تو سوری پر چڑھا دیا. اللہ نے کیا کیا یہ چھوڑ دیجیے, کیا کیا اللہ نے, اٹھایا زندہ اٹھایا. اس کی جگہ پر کون ہوا ہے, کروسیفکشن تو ہوئی ہے, کس کی ہوئی ہے؟ وہ سینٹ برنباس جو ہے حضرت مسیح کے حواریین میں سے ایک کی انجیل جو ہے ایونجیلیم برنابے, سینٹ برنباس کی انجیل, اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جس حواری نے غداری کر کے پکڑوایا تھا, گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو, اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی اللہ تعالی نے, اور جب وہ فوجی داخل ہوئے ہیں رومی گرفتار کرنے کے لیے تو اس سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے چار فرشتے آئے ہیں، چھت پھٹی ہے اس کوٹھری کی، اور وہ حضرت مسیح کو لے گئے. اب یہ گھبرایا ہوا باہر نکلا تو بقیہ جو حواری تھے وہاں ان کے، اے ہمارے استاد، اے ہمارے آقا، بس وہ رومنز نے سمجھا یہی ہے، اس کو پکڑا اور وہ ہے جو سولی چڑھا. یہ ہے ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے، نہ میرے علم کی حد تک کسی تفسیر میں ہے. یہ تو پچھلی صدی میں پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں سینکڑوں تھی تعداد میں، 300 انجیلیں تھیں، ان میں سے چار سلیکٹ کی انہوں نے کہ یہ ہمارے ہاں کینونیکل کہلائیں گی، قانونی مستند انجیلیں چار ہیں، متی کی ہے، مارک کی ہے، لوک کی ہے، جان کی ہے، چار. تو گویا کہ 296 تو اپوکریفل کہلاتی ہیں، غیر قانونی غیر مستند انجیلیں موجود ہیں. ان میں سے ایک انجیل ہے برنباس کی. اب وہ مانتے ہیں کہ ہاں برنباس حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک تھے، یہ مانتے ہیں، لیکن انجیل کو نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں کسی مسلمان نے لکھی، مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں کے علم میں ہوتی، مفسرین نے کئی حوالے دیے ہوتے. قرآن مجید میں یہ تو ہے اللہ نے اٹھا لیا، کب اٹھایا، کس وقت اٹھایا، کیسے اٹھایا، یہ قرآن میں نہیں ہے. عقیدہ ہمارا ہے اللہ نے زندہ اٹھایا ہے، وہ دوبارہ آئیں گے، ان پر موت وارد نہیں ہوئی. بہرحال وہ تو معاملہ ختم ہوا، اس کو سولی دے دی گئی. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد سن 70 عیسوی میں اب عذاب کا دوسرا کوڑا آیا زبردست. انہوں نے کچھ بغاوت کی تھی، ان کے ہاں ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ چل رہی تھی رومیوں کے خلاف، زیلوٹس کہلاتے تھے، زیلوٹس. انہوں نے بغاوت کی، ٹائٹس رومی جنرل نے پھر جو ان کو 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور انہوں نے جو دوسرا بنا لیا تھا حضرت عزیر کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا جو ان کا جو ہیکل سلیمانی سیکنڈ ٹیمپل جسے کہتے، وہ گرا دیا اور یہودیوں کو نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی فلسطین میں نہیں رہے گا. یہ کہلاتا ہے ان کا ڈایاسپورا. اب یہ چلے گئے، کوئی روس میں چلے گئے، کوئی سینٹرل یورپ کے ملکوں میں چلے گئے، کوئی شمالی افریقہ میں چلے گئے، ترکی میں آ کے آباد ہو گئے، ہندوستان میں آ گئے. کراچی میں بھی ایک مجلس ہے، سنیگاگ ان کی، مسجد بنی اسرائیل تالا لگا رہتا اس میں، لیکن معلوم ہوتا ہے یہاں بھی کوئی یہودی آ گئے تھے. اب کوئی نہیں غالب وہاں موجود. ایران میں تو اب بھی ہیں بہت سے، اصفہان کے اندر بڑی ان کی حیثیت ہے، کاروبار تجارت وغیرہ میں ان کا بڑا دخل عمل دخل ہے. اور وہیں سے آتا بھی حدیث میں کہ 70,000 یہودی اصفہان سے لجال کے ساتھ شریک ہوں گے. ترکی میں ہے، ترکی میں بڑی عمدہ حیثیت میں ہے یہ، لیکن بہرحال فلسطین سے ان کا نکلنا ہوا 70 عیسوی. اور یہ کب تک جاری رہا؟ یہ 1917 عیسوی تک جاری رہا. ان کا داخلہ وہاں بند تھا. ہاں، جب حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا یروشلم اور عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا، انہوں نے شرط لگوائی، معاہدہ جو ہوا ہے، آپ یہاں کسی یہودی کو آباد نہیں ہونے دیں گے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ آئیں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں اور چلے جائیں. وہ کوئی جائیداد نہیں خرید سکیں گے، کوئی مکان، کوئی کھیت، کچھ نہیں. سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی. سیٹلمنٹ کی اجازت ہوئی ہے 1917 میں بالفور کے ذریعے. وہ میں پھر اس اگلی بحث میں بیان کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کس طور سے یہ جو خاکہ بنا ہے. دو عروج، دو سوال. پہلا عروج 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ان کی خلافت راشدہ. پہلا سوال، اسیرینز کے ہاتھوں جو شمال سے آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں جو مشرق سے آئے، تباہی اور بربادی. دوسرا عروج مکابی پاور. دوسرا سوال، ایٹ دی ہینڈز آف دی یوروپین پاورز، دی گریکس اینڈ دی رومنز. یہ نقشہ اب دیکھیے، نقشہ سنو امت مسلمہ کا. امت مسلمہ کا پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، حضور عرب، خلافت خلف خلفائے راشدین عرب، بنو امیہ عرب، بنو عباس عرب، یہ عربوں کے زیر اثر، اور عباسی حکومت بہت زبردست حکومت، اس میں کوئی شک نہیں. خلافت راشدہ تو ہماری چار ہی کی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور میں پانچواں شامل کرتا ہوں حضرت حسن، اور اس کے بعد بھی عام طور پر پانچواں لوگ لیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، میں کہتا ہوں وہ چھٹے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مسلمان تو ترقی کرتے چلے گئے نا، خلافت ختم ہوئی ہے، ملوکیت آئی ہے، مسلمانوں کا اقتدار تو بڑھتا چلا گیا. عباسی دور کس طرح وسیع ہوں گے، لیکن اس کے بعد اسی عباسی دور میں جب زوال آیا، اضمحلال آیا، اور بڑی سلطنتوں میں اضمحلال کیا آتا ہے کہ پہلے طوائف الملوکی ہو جاتی ہے، کہنے کو تو مرکزی حکومت قائم ہے لیکن گورنرز جو ہیں مختلف علاقوں میں یہ بیٹھے ہیں، یہ سلاطین ہیں، یہ راجے ہیں، یہ مہاراجا ہیں. جیسے مغل سلطنت کو 150 برس جو ہے لگے تھے ختم ہونے میں، اسی طریقے سے کئی 100 برس کا معاملہ ہے. لیکن پھر اب دیکھیے، پہلا عذاب شمال سے آیا کروسیڈرز کے ہاتھ، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تباہ و برباد ہوا. ہمارے ہاتھ سے یروشلم نکل گیا 1099 عیسوی میں، اور 1187 تک رہا عیسائیوں کے پاس. 1187 میں کرد صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا ہے. عرب مر چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے، کرد تھے. آگے رہا ایک کاربن کاپی آ گئی شمال سے، اسیرینز شمال سے، کروسیڈرز. اس کے بعد اگلا آیا مشرق سے، دی تاتاری ہورڈز، تاتاریوں کے حملے، جس میں پورا خراسان ختم ہوا، پورا ایران ختم ہوا، افغانستان کا بڑا حصہ ختم ہوا، عراق کا بھی آدھے سے زیادہ ختم ہوا، اور آخری خلیفہ جو تھا بنو عباس کا، اس کو بحل میں سے کھینچ کر نکالا گیا اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا گیا راستے میں، اور گھوڑے دوڑا دیا گیا. دیٹ واز دی اینڈ آف دی ابسن پاور، اور دیٹ واز دی اینڈ آف دی عرب لیڈرشپ آف دی مسلم امہ. یہ 2 سال اس سے پہلے اور 200 سال اس کے بعد، یہ وہ دور ہے گراوٹ کا، پستی کا. اس کے بعد اب جو وہاں ہوا تھا یہاں بھی ہوا. عجیب بات ہے، جن تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مارا وہ اسلام لے آئے، اب ان کے ہاتھوں، ان کے ذریعے سے امت مسلمہ، مسلمانوں کو عروج کا دوسرا دور آیا. فرق یہ ہے کہ کوئی مرکزی حکومت تو ایک قائم نہیں ہوئی، لیکن یہ سارے جو ہیں آپ گن جائیے، ترکان تیموری، یہ مغل امپائر ان انڈیا، ترکان صفوی آف ایران، ترکان سلجوقی آف مڈل ایسٹ، ترکان عثمانی، ان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ تو رومن امپائر کی یوں سمجھیے کہ طرح کی حکومت تھی، کہ 3 برِّ اعظموں پر مشرقی یورپ کا کتنا بڑا حصہ تھا، کتنا بڑا حصہ تھا، شمالی افریقہ پورا، مغربی ایشیا کا بڑا چند، یہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا. یہ ہمارا دوسرا عروج کا دور ہے. لیکن پھر زوال آیا، ہر کمال رہا زوال، پھر گراوٹ آئی، پھر اخلاق گرے، پھر عقائد کے اندر مشرکانہ اوہام آئے، نئی سے نئی رسومات ایجاد کی گئی. اب جو زوال آیا وہاں کن کے ہاتھوں آیا تھا؟ یورپین، گریکس اینڈ رومنز. ہم پر آیا کن کے ہاتھوں؟ سب سے پہلے اسپینیئرڈز کے ہاتھوں، ہسپانیہ کے عیسائیوں نے مسلمان کی حکومت ختم کی وہاں پر اور تہس نہس کر دیا. 1258 میں فال آف بغداد ہوا ہے، اور 1492 میں فال آف گرنڈا، سقوط غرناطہ، اور اس کے بعد 10-15 سال کے اندر اندر جہاں 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، ایک فرد مشربی مسلمان نہیں زندہ چھوڑا، آئیدر ڈیسیکٹڈ اور برنٹ الائیو، یا جہازوں میں بھر بھر کے لے جا کر اور شمالی افریقہ کے ساحلوں پر ڈمپ. اور پھر یہاں سے طاقت کا واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا، اور واسکو ڈی گاما کے راستے سے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ پھر یہ مغربی یورپ کی طاقتیں آئیں، انڈونیشیا ختم ہوا، ہندوستان کی حکومت ختم ہوئی، ہوتے ہوتے 20ویں صدی کے آغاز میں آ کر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. کہاں تھی کچھ پتا نہیں. دی گریٹ اٹومان امپائر جسٹ وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ. آج کوئی بتا نہیں سکے گا کہاں ہوتی تھی. یہ عجیب تھی پچھلی صدی جو تھی 20ویں صدی. اگر آپ لوگ وقت کے ساتھ کچھ کچھ اپنا ذہنی ربط رکھتے ہوں، 20ویں صدی کے اندر دو یہ کام ہوئے ہیں. اس کے پہلے حصے میں سلطنت عثمانیہ نصیب منسیہ، آخری حصے میں دی گریٹ سوویت یونین نصیب منسیہ. اب کوئی نہیں بتا سکتا سوویت یونین کہاں ہوتی تھی، نئے نقشوں میں کون بتا سکے گا. یہ دو بڑے بڑے جو ہیں ختم ہوئے ہیں ایک صدی کے اندر. یہ ہے اصل میں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی، کاربن کاپی. یہ ہے دو امتوں کا معاملہ. یہ تھوڑی سی جو گفتگو میری ہے اس کتاب سے بے کتاب میں میں نے اس کو ذرا اب آپ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن نشین ہوتی جائے گی ہر چیز، وہ نقشہ آپ کے ذہن میں بن جائے گا. یہ 3000 برس کی تاریخ بنی اسرائیل کی، کیونکہ میں نے جو کہا تھا 3400 یا 3500 برس وہ شروع کی ان کی قومی تاریخ بھی شامل کی تھی، ورنہ یہ کہ 2000 برس ان کے ہیں امت کی حیثیت سے حضور کی آمد تک 2000 سال، 1400 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح. بہرحال حضور کے وقت تک یہ 4 ادوار ان پر آ چکے تھے. اس کے بعد جو ایک دور آیا ہے اور مسلمانوں پر بھی اس کا ایک جو ہے کاربن کاپی اس کی آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ میں پھر اگلے جمعے میں بیان کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.